أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شؤور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. لا أقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اس شہر سے مراد مکہ معظمہ، اور اس کو جو اصل فضیلت ملی وہ بیت اللہ کی وجہ سے. وانت حل بهذا البلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آئے گا کہ جب آپ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے. ایک مراد اس سے یہ بھی لی گئی ہے کہ آج جس طرح مشرکین آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تو گویا کہ شاید یہاں رہنے والوں کے لیے آپ کو حلال کر دیا گیا. جیسے چاہیں آپ پر ٹارچر کریں، جس طرح حضور ایک موقع پر جب سجدے کی حالت میں تھے بیت اللہ کے صحن میں، تو ابو جہل نے اشارہ کیا تھا ایک شخص کو، اور وہ جا کر اونٹ کی کس قدر وزنی اوجڑی ہوتی ہے وہ لا کر جو ہے اس نے حضور کی گردن پر ڈال دی. وہ والد و ماں ولد، اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا. یہاں اصل میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کے طور پر کسی شے کو پیش کرتے ہیں تو اس کی عظمت مراد نہیں ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر تمہارے دل میں اپنے رب کی معرفت اور پہچان پیدا ہونا چاہیے. یہ اصل میں غرض ہے قسم کا، نشانی کہا جاتا ہے اس کو. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی محنت اور مشقت میں پیدا کیا. اور سورہ انشقاق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ محنت، مشقت، مصائب، تکالیف، پریشانیاں، یہاں کے غم، یہ سب کچھ سہتے ہوئے بھی انسان کو جو ہے بالآخر اپنے رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا محاسبے کے لیے. جو اصل ٹریجڈی ہے انسان کی، یہ محاسبہ یا حساب کتاب حیوانات کا یا کسی اور مخلوقات کا نہیں. مکلف وجود صرف دو ہیں، انسان اور جنات. اس کے لیے ایک شعر خاص طور پر ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. کیونکہ انسان جو ہے اس دنیا میں غم ہے، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، حوادث ہیں، کس کس قسم کے جو ہے حالات میں سے گزرتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال موت ایسی شے نہیں ہے کہ جو اس کو تمام غموں سے آزاد کر دے. ابھی ایک بڑا غم آگے موجود ہے اور وہ اپنے محاسبے کی فکر ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ. یقول اہلکت مال لبدا، اور وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کر دیا. اب یہ مشرکین مکہ اپنا مال بھی تو خرچ کر رہے تھے حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے. 1000 کا جو لشکر تیار کیا تھا آج سے 1500 برس قبل، اس کے اوپر کتنا پیسہ ان کا لگا ہوگا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا یہ گمان ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں، یا وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہے؟ اس کا ہر عمل جو ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ کیا کسی کے علم میں نہیں؟ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی تھیں؟ ولسانا وشفتین، اور اسی طرح اس کو زبان دی تھی اور دو ہونٹ دیے تھے. وہدیناہ نجدین، اور پھر ہم نے اس کو راہ دکھا دی تھی دو گھاٹیوں کی. اب یہاں ہمارے مفسرین نے اکثر مراد یہ لیا ہے، کیونکہ ذکر آ رہا ہے کہ زبان بھی دی ہے، ہونٹ بھی دیے ہیں، تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کو کون سکھاتا ہے کہ اس کی خوراک کہاں رکھی ہے اللہ نے؟ حالانکہ نوزائیدہ بچے کو آپ جتن کر لیجئے، اسے کوئی بات سمجھانے کی کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر رکھی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اسے معلوم ہے. فوراً وہ ادھر ادھر منہ مارے گا، اور جیسے اس کی ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا دیا جائے گا، اب وہ باقاعدہ جو عمل ہے اس دودھ کو چوسنے کا، وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کو سکھا سکیں؟ گویا کہ یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں کہ جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہوتا ہے پہلے سے. اور بعد میں یہ بھی کہا کہ نجدین سے مراد دو گھاٹیاں ہیں، ایک وہ رستہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کی طرف جانے والا ہے، اور ایک وہ رستہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کی طرف، کہ جس میں معصیت، گناہ اور فسق و فجور ہے. تو انسان کا اختیار ہے، چاہے تو اس رستے کو اختیار کر لے، چاہے دوسرے کو کر لے. فلق تحم العقبہ، تو یہ اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا. وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کچھ معلوم ہے وہ گھاٹی ہے کون سی؟ فک رقبتین، وہ ہے اصل میں غلاموں کو آزاد کر دینا. اس زمانے میں چونکہ غلامی ایک پورا کا پورا انسٹیٹیوٹ موجود تھا، وہ طبقہ بھی موجود تھا غلاموں کا، اگرچہ اسلام نے جس درجے تاکید کی ہے غلاموں کے حقوق کی ادائیگی کی کہ انہیں اپنے جیسا سمجھو، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور ان کے حقوق کی جس درجے جو ہے نگہداشت کی گئی ہے ہمارے دین کے اندر، جس طرح پڑوسیوں کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ گمان تھا کہ ان کے ساتھ حضور نے اس درجے حسن سلوک کی ہمیں جو ہے وہ تلقین کی تھی، تاکید کی تھی، کہ ہمیں اندیشہ گزرنے لگا کہ ممکن ہے کہ پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے. تو یہی معاملہ جو ہے ہمارے دین میں غلاموں کے طبقے کے ساتھ حسن سلوک کا ہے. تو غلاموں کو آزاد کر دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا یہ کہ جبکہ قحط کا عالم ہو اس میں لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربۃ، اسی طرح یتیم ہے جو قرابت دار ہے اس کے حقوق ادا کرو، ان کو کھانا کھلاؤ. او مسکین ذا مطربا، یا وہ مسکین کے جو خاک میں پڑا ہوا ہے، خاک میں رول رہا ہے، جس کا کوئی پسانے حال نہیں ہے. ثم کان من الذین آمنوا، یہ اصل میں ہے وہ مال کی محبت والا بریک. قرآن میں اس بات کو اس جگہ جو نمایاں کیا گیا، جب تک یہ گھاٹی عبور نہیں کرو گے، جب تک اپنا روپیہ پیسہ جو ہے لوگوں کی بہبود اور ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کا بندوبست ہے، کپڑے لتے کا بندوبست ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، جب تک اتنا مال اس میں خرچ نہیں کرو گے، یہ مال کی بریک جو ہے یہ نہیں لوز ہوگی. اور اگر یہ لگی رہے گی تو ظاہر ہے آگے آپ چل نہیں سکتے. ہینڈ بریک اگر آپ کی گاڑی کی خوب پاور سے لگی ہو تو آپ کتنا ایکسیلیٹر دینے آگے تو نہیں بڑھے گی. تو یہ فرمایا گیا یہ جو گھاٹی ہے پہلے اس کو عبور کرو. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اب گویا کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے بعد اب ہو جاؤ ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لانے والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر جو ہے ان کی زبانیں آپ کے سامنے ہو تو ایمان لانے سے پہلے انتہائی سخی انسان تھے، کسی کو تکلیف میں دکھ میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے. اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ غلاموں میں سے بہت سے وہ ہیں، کم سے کم 8 یا 10 غلام وہ ہیں جن پر خطیر رقم خرچ کر کے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، جو حضور پر ایمان لا چکے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اصل میں غلام تھا اس کا، ابو جہل کا، اور منہ مانگی قیمت اس کو دی. اب جسے معلوم ہو کہ اس کی کمزوری ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو آزاد کرائے، تو اس نے اپنی جو بھی اس کے منہ میں آئی اس نے قیمت مانگ دی. حضرت ابوبکر نے اس کو ادا کیا، حضرت بلال کو آزاد کر کے اس سے خرید کر آزاد کر دیا. تو ان کے والد تھے ابو قحافہ، جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے کافی جو ہے سرزنش کی تھی، اس لیے کہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، بڑی سرزنش کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ تم نے جو ہے ایک کالے اور حبشی غلام کے لیے اتنے پیسے دے دیے اس کو. لیکن بہرحال انہیں معلوم تھا نا کہ جسے آزاد کیا ہے ان کا مقام کیا ہے اللہ کی نگاہ میں. حضرت بلال جن کو خود حضرت عمر جو ہے سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ گویا کہ ہوا ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لانے والے تھے. اور وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے. وتواصوا بالمرحمہ، اور اسی طرح ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنے والے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں اصل میں اصحاب الیمین، جو داہنی طرف والے ہیں اہل جنت. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا یہ ہوں گے اصل میں اصحاب الشمال، جس کا ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جو بائیں طرف والے ہیں جو بالآخر جہنم میں جھونکے جائیں گے. علیہم نار موصدہ، اور ان لوگوں کے اوپر تو جہنم کی آگ کو موند دیا جائے گا. جس طرح تندور کے اندر کوئی شے جو آپ رکھ کر اوپر سے ڈھکن دے دے تو اب اس کی تپش ساری کی ساری اس کے اندر رہتی ہے. موصدہ، جیسے کہ ہم آگے بھی پڑھ لیں گے کہ لمبے لمبے ستونوں میں ان کو جو ہے وہ آگ کے ستونوں میں ان کو مون دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی ہے اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، اور اسی طرح قسم ہے چاند کی اور وہ کہ جو اس کے پیچھے چلا آئے. اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خنک نور جو ہوتا ہے چاند کا، بہت ہی انسان کی نگاہوں کو تراوٹ دینے والا. سورج کی طرف تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اس قدر شدید اس کے اندر شدت اور تمازت ہوتی ہے، ممکن ہے کہ آئی سائٹ ہی انسان کی ختم ہو جائے. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، اور اسی طرح قسم ہے دن کی جبکہ وہ پوری طرح روشن ہو جائے. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم رات کی کہ جبکہ وہ پوری طرح تاریخ ہو جائے، ڈھانک لے ہر شے کو. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی جس نے آسمان بنایا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور قسم اس ذات کی جس نے زمین کو بچھونوں کی طرح بچھا دیا. وہ نفس وما سواہا، اور قسم ہے انسانی نفس کی اور وہ کہ جس نے اس کو تسویہ کیا ہے، اس کو بنایا اور سنوارا ہے، جو انسان کا خالق بھی ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور پھر اس نے اس کے اندر الہامی طور پر انسان میں فسق اور فجور، جو گویا کہ ایک نیگیٹو چیز ہے وہ بھی، اور تقوی اور ایمان جو پوزیٹو چیز ہے، یہ دونوں اس کے اندر پیدا کر دی. آدمی زیادہ جو ہے وہ معجون ہے اس اعتبار سے کہ اپنی حیوانی وجود کے حوالے سے مکمل حیوان، لیکن اپنے ملکوتی عنصر کے اعتبار سے فرشتوں سے بہتر. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، قرآن میں دو مقامات پر قصہ آدم ابلیس جہاں بیان ہوا، وہاں اس حقیقت کو جو ہے وہ کھولا گیا کہ جب میں نے آدم کے اس جسد خاکی کی تکمیل کر لی اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، تو آدم مسجود ملائک تب بنے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے. تو انسان کے اندر جو روحانی وجود ہے، جو اس کی تقویت کا باعث بنتا ہے، جو اس کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس کا تقویٰ بھی اور اس کا فسق و فجور، جو انسان کی حیوانی تقاضے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں جمع کر دی گئی انسان میں. قد افلح من زکاہا، اور یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو ان تمام نجاستوں سے آزاد کر دیا، جس میں حسد بھی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے کے لیے دشمنی کے جذبات ہیں، پھر یہ کہ مال کی محبت ہے، یہ تمام چیزیں باطنی نجاستیں ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا. وقد خواب من دساہا، اور جس شخص نے اس کو دفن کر دیا وہ خواب خاسر ہو گیا. گویا کہ تقوی کے اوپر اگر انسان کا حیوانی وجود جو ہے وہ اس درجے غالب ہو گیا کہ روح کہیں اندر دب گئی ہے، سسک رہی ہے، وہ اپنے رب سے ایک تعلق پیدا کرنا چاہتی ہے لیکن پیدا کر نہیں پا رہی، کس وجہ سے کہ حیوانی تقاضے اتنے منہ زور ہیں کہ جس نے اس کو بالکل دبا کر رکھ دیا ہے وہ پھر خائب و خاسر ہو گیا، جس نے اس کو دفن کر دیا اس روح کو اپنے حیوانی وجود میں. وقد خواب من دساہا، کذب سمود بتغواہا، سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذن باس اشقاہا، جبکہ وہ تھا ان میں سے ایک بہت ہی بدبخت شخص، کوئی بہت بڑا بدماش تھا، کہ جس کے بارے میں بھارت تورات کے اندر جو ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے، اس کا نام بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ یہ اس درجے جو ہے بدتینت تھا کہ اس نے پھر اللہ کی وہ جو اونٹنی جو معجزے کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کو پھر اس نے ہلاک کر دیا. فقال لهم رسول اللہ، تو کہا اس شخص سے کہ جو بڑھا تھا آگے، وہی بدبخت شخص اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے، ناقت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اللہ نے حکم دے دیا تھا اس کے بارے میں کسی بری نیت کی ساتھ جو ہے اس کی طرف نہ بڑھنا، کوئی اقدام نہ کرنا. لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان کی آنکھ کے اوپر پٹی بن جاتی ہے تو پھر وہ جو اس کی دیمیں چاہتا ہے وہ کرتا ہے. نفس ما ہم کم تر فرعون نیست، انسان کا نفس جو ہے فرعون سے کم تو نہیں ہے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ اپنی جگہ خدائی کا دعوے دار ہے. وہ سقیاہا، اور خاص طور پر وہ جو اونٹنی تھی اس کے لیے باری مقرر تھی، وہ کنواں جو واحد کنواں تھا وہاں سے ایک دن جو ہے اونٹنی اپنی خوراک حاصل کرتی تھی، پانی پیتی تھی، اور اسی طرح جو ہے ایک دن کی باری جو تھی اس پوری قوم کے لیے تھی. فقط زبو حفا قروحا، تو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور پھر یہ کہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا. فدم دما علیہم ربہم، پھر ان کے رب نے ان پر جو ہلاکت نازل کی، دم دما اس کے الفاظ کے اندر بھی جو ہے جسے فدم مرنا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا تدمیرہ، کہ ہم نے پھر انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا. یہی معاملہ اس قوم کا ساتھ ہوا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اور پھر بالآخر ان کے رب نے ان کے اوپر وہ ہلاکت نازل فرما دی جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. بذنبہم، ان کے انہیں گناہوں کی وجہ، فسواہا، اور ان کو بالکل برابر کر دیا. اب گویا کہ زمین بوس ہو چکے ہیں، بڑے قداور لوگ تھے یہ بھی قوم سمود کے، اس لیے کہ قوم عاد کے بعد اگلی نسل تو انہیں کی تھی. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی اندیشہ نہیں تھا جو اس نے پوری بڑی اپنے دانش میں بڑی جو ہے تمدن کی ایک مثال تھی یہ قوم، اس کو تباہ و برباد کر دیا، تو کوئی نہیں تھا کہ جو اللہ سے سوال کر سکے یا پوچھ سکے کہ ان پر یہ عذاب کیوں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، یہ دونوں صورتیں بھی جوڑے کی شکل میں ہے، دونوں ہی کے شروع میں قسم ہے، اور دو انتہاؤں کی قسم کھائی گئی، جس طرح والشمس والقمر، سورج ہے، اور دوسری انتہا چاند ہے. اسی طرح یہاں واللیل رات کا ذکر ہے اور اس کے بعد دن کا ذکر ہے، بالکل اپوزٹ پول اپارٹ جو ہیں ان کو قسموں میں لیا گیا. واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلا، قسم ہے دن کی جبکہ وہ پوری طرح روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور پھر یہ اللہ کی خلقت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اس نے انسانوں میں مذکر اور مؤنث پیدا کیے، حیوانات میں بھی ہے، ایک ہی ماں ہے ایک ہی باپ ہے لیکن اولاد جو حاصل ہو رہی ہے تو بیٹے بھی مل رہے ہیں بیٹیاں بھی مل رہی ہیں. وما خلق الذکر والانثی, جس نے نر اور مادہ پیدا کیے, ان سعیکم لشتہ, یہ قسم کی شے پر کھائی گئی کہ تمہاری جو سعی و جہد ہے وہ مختلف طرق پر ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری والے رستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کی زندگی کا نقشہ کچھ اور ہے, اللہ پر ایمان بھی ہے, اللہ کے رسول کا اتباع بھی ہے, حرار و حلال کی تمیز بھی ہے, اور اس کے برعکس دوسرے لوگ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, وہ تو قائل ہیں اسی بات کے. مرنے کے بعد کی زندگی کا جو شخص قائل ہی نہ ہو تو وہ جو چاہے دوسرے پر ظلم کرے, جیسے چاہے دوسرے کے ساتھ جو ہے زیادتی کرے, حق تلفی کرے, اور روپیہ پیسہ حرام حلال سے جو ہے جیسے چاہے اس کو حاصل کرے, اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ان کے ہاں. ان سعیکم لشتا, تمہاری محنت جو ہے تمہاری سعی و جہد وہ لازمن جو ہے اس کے مختلف بھی ہے, لیکن یہ کہ اس کا انجام ہوگا. جیسے کہ حضور کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, ہر شخص جو صبح کرتا ہے شام کو واپس گھر لوٹتا ہے یا تو اس عذاب جہنم سے اپنے آپ کو رستگاری کا کوئی پروانہ لے کر لوٹتا ہے, اور یا یہ ہے کہ وہ جہنم کا نوالہ بن کر لوٹتا ہے. فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنی, اب یہاں وہ تحصیر کا عمل جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے رستوں کو کشادہ کر دیتا ہے جو حق کے رستے پر چلنے والے ہوں. اب اس کی علامتیں کیا ہیں؟ فامامن آتا, وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہو, مال کی محبت تو ہے ہر شخص کے دل میں گہری اتری ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آت المال علی حبہ, وہ مال کو خرچ کرے اس کے باوجود کہ مال اسے بڑا محبوب ہے, وتقا, اور پھر یہ کہ تقوی پر کاربند رہا, وصدق بالحسنی, اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی اس شخص نے, فسنیسرہ للیسری, تو اس کے لیے تو ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے, اور بالآخر سب سے بڑی آسانی تک پہنچا دیں گے جو جنت ہے, جو اللہ کی رضا ہے, وہ ہے کہ اس رستے کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادہ فرما دیں گے. واما من بخیل واستغنی, اور جس نے بخل سے کام لیا اور شان استغنا اس میں پیدا ہو گئی, کوئی پرواہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا, لہذا اور جری سے جری ہوتا چلا جاتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا ہے, سرکشی میں بھی اور نافرمانی میں بھی. واستغنا, بے پرواہی, وکذب بالحسنی, اور ہر اچھی بات کی اس نے تکذیب کی. اس کے برعکس وہ شخص جو تھا اللہ کی فرما برداری والا, وہ تصدیق کرنے والا تھا, یہ تکذیب کر رہا ہے. فسنیسرہ للعسری, اور اس کے لیے بھی ہم پھر آسانیاں تو پیدا کریں گے لیکن بالآخر اسے جہنم تک پہنچا دیں گے. عسری, جو سب سے بڑی تنگی ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس رستے کو وہ کھولتا ہے. اگر نیکیوں کا رستہ اختیار کرو گے تو یہاں اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دے گا, آسانی پیدا کرے گا. آج ایک چھوٹے درجے کی نیکی کی, اللہ تعالیٰ اس سے اگلے درجے کی بڑے درجے کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا. اور بالکل یہی قانون ہے, آج چھوٹا گناہ کمائیں آپ کو بڑا گناہ جو ہے سامنے نظر آئے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کا معاملہ کہ اس رستے کو کھول دیا, اس پر عمل کریں گے تو اس سے اگلا بڑا گناہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا, اس میں آپ ملوث ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے سب کو. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد, اور کچھ کام نہ آیا کہ کوئی کفایت نہیں کی اس کے مال نے جو اس کے پاس اس دنیا میں تھا, اذا تردد, جبکہ وہ گرے گا نیچے جہنم میں جھونکا جائے گا. ان علینا للہدا, ہمارے ذمے تھا اس پر ہدایت کو واضح کر دینا, جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کے رستے کو واضح کر دیا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور باقی ہمارے ہی قبضے میں ہے یہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات, فیصلہ ہمارا ہوگا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک ایسی آگ سے جو بہت بھڑکنے والی آگ ہے, شولے مارتی آگ, لا اصلاح الا الاشقى, اور اس میں نہیں داخل ہوگا نہیں جھونکا جائے گا مگر وہی کہ جو بڑا ہی بدبخت ہے. الذی کذب وتولی, جس نے جھٹلایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا اعراض کی روش اختیار کی, منہ پھیر لیا. وسیجنبہ الاتقا, اور اس جہنم سے بہت دور رہے گا وہ شخص جو اتقا ہے, پہلے تھا اشقا انتہائی شقی اور بدبخت, اور دوسری طرف اتقا ہے انتہائی متقی اور اللہ کا محبوب. اور یہاں مفسرین کا اجماع یہ ہے, اس لیے کہ آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ تو نشاندہی کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں, جو حضور پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے. اور وہ الفاظ جو ہیں صرف حضرت ابو بکر کے لیے حضور نے استعمال کیے تھے کہ جس کے سامنے بھی میں نے ایمان کی دعوت رکھی ہے کچھ نہ کچھ تردد سب نے کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ, فوراً ایمان قبول کر لیا. تو اتقا وہ ہوئے سب سے بڑھ کر متقی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے خطبات جمعہ میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل ترین شخصیت جو اس روح ارضی پر ہو گزری وہ کون ہیں؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. الذی یؤتی مالہ یزکی، اور اس نے اپنا مال دیا تھا، مال اللہ کا دیا ہوا تھا، لگایا کتنے ہی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، یا تزکا، تاکہ اپنا تزکیہ کرے. تزکیے کے لیے سب سے بڑی شے یہ مال کی محبت، جو سب سے بڑا بریک ہے، اس کو ختم کرو اور مال کی جو ہے لوگوں میں تقسیم کرو، لوگوں کو دو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو. اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو تم نے اپنے کوئی عقل اور منصوبہ بندی کی بنیاد پر نہیں. کتنے ہی لوگ وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ عقل میں تم سے بڑھ کر ہیں، پلاننگ میں تم سے کہیں آگے ہیں، لیکن ناکام رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر دیا تو اس کا احسان مانو، اس کو خرچ کرو. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس کے ذمے کسی کا احسان تو نہیں تھا کہ جس کو چکانے کے لیے اس نے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا. ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر کیا کیا احسان تھا حضرت ابو بکر پر، حضرت بلال کا کیا احسان تھا، لیکن یہ کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، اور اس نے جو کچھ خرچ کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، اس کے جو ہے وہ رحمت کی تلاش میں، اس کو راضی کرنے کے لیے. ولا سوف يرضى، اور ان قریب وہ خود بھی راضی ہو جائے گا. گویا کہ ابو بکر کو جنت میں جو ان کی اکرام ہوگا، جو ان کی تکریم ہوگی، اور جو عزت افزائی ہوگی، جو قدردانی ہوگی، وہ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کے فضل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی جبکہ وہ خوب چڑھ جائے. یہ صلاۃ الضحا بھی ہوتی ہے نا، جبکہ سورج خوب روشن ہو جاتا ہے، کوئی 10 بجے کے قریب یا 9:30-11 بجے کے قریب صلاۃ الضحا بھی ہے. واللیل اذا سجا، اور اسی طرح قسم ہے رات کی جبکہ وہ پوری طرح تاریک ہو جائے. اب یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ذرا سوچو. یہ دن اور رات کا جو نظام ہے، اور جس طرح یہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھ دی ہیں، سکون حاصل کرتے ہو، کوئی دہاڑی دار ہے، سارا دن اپنے آپ کو جو ہے اس نے اپنی ساری کیلوریز جو ہے وہ لگا دی، رات کو تھوڑی دیر کا الارم کیا، اگلے دن صبح اٹھا تو ساری انرجیز دوبارہ اس میں موجود تھی، پھر اسی طرح جھٹکے کام کے اندر. تو یہ تمام چیزیں غور کرنے کی ہیں. ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کے رب نے آپ سے کوئی اپنے تعلق کو ترک کیا ہے، اور نہ ہی وہ آپ سے ناخوش ہے. اس کے پس منظر میں اصل میں واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے روک دی تھی، اللہ کی حکمت ہے. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضور نے اپنے گمان یہ کیا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور اسی موقع پر کہا تھا ابو لہب کی بیوی نے. معلوم ہوتا ہے کہ محمد کا شیطان جو ہے معاذ اللہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے. اب اس قسم کے سخت جملے جو ہیں یہ بھی حضرت حضور نے جو ہے اپنی کانوں سے سنے ہیں. تو اس میں کہا گیا کہ اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی یہ کہ آپ سے ناخوش ہیں، ناراض ہیں. وللآخرت خیر لک من الاولا، اور آنے والی ہر گھڑی جو ہے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. کہاں حضور جب کھڑے ہوئے تھے تو یک بالکل اکیلے تھے، لیکن ساتھی ملتے گئے، ابو بکر آئے ہیں، علی آئے ہیں، عمر آئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف آئے ہیں، اسی طرح قافلہ بڑھتا گیا. پھر کہاں یہ مکہ والے جو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، مدینہ کی سرزمین کو جس طرح ماں کی گود کی طرح حضور نے کھول دیا، اور وہاں بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے حضور داخل ہوئے. یہ آنے والا ہر دن جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے، اور اسے یہ بھی مراد ہے کہ وہ آخرت جو ہے، ولل آخرت خیر لک من الاولا، وہ آخرت جو ہے کہیں بہتر ہوگی اس دنیا کے حوالے سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور آپ کا رب تو آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور آپ کو جگہ فراہم کی. اب حضور کا انتقال، حضرت عبداللہ جو حضور کے والد تھے، ان کا انتقال حضور کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا. گویا کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو یتیم کی حیثیت سے آئے، لیکن اللہ نے جو ہے عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے ان کے دل میں محبت ڈال دی. اس کے بعد یہ کہ حضور کے تایا تھے زبیر، ان کے دل میں محبت ڈالی، ان کی طویلیت میں رہے ہیں. جب ابو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے تایا جو ہیں زبیر، ان کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ابو طالب ہیں کہ جو حضور کے چچا ہیں، دنیا میں اعتبارات سے بڑے احسانات ہیں ان کے حضور پر، پھر یہ کہ انہوں نے پرورش کی ہے. تو فآوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پایا تھا تلاش حقیقت میں سرگرداں، تنہائی میں چلے جاتے تھے کئی کئی دن کا راشن لے کر، اور غار حما جو حرا میں جو ہے وہ غور و فکر کرتے تھے اس کائنات کی جو گتھیاں ہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر یہ کہ خیر اور شر کی تمیز جو اللہ نے رکھ دی ہے انسان میں، جو شخص بھی حق کے اوپر رہتا ہے، خیر کا ساتھ دینے والا ہے، دنیا تو اسے نہیں چھوڑتی، اس کو پاگل اور مجنو کہا گیا، خود حضور کے ساتھ بعد میں یہی کچھ ہوا. اور جو لوگ جن کا کوئی اخلاقی کوئی سٹینڈ ہے ہی نہیں، وہ اس دنیا میں عیش کرتے پھرتے. اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اپنے تمام رعنائیوں کے ساتھ جو ان کے لیے نثار کر دی گئی. اب یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ہم آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے، تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، وجہ کہاں فاقنا، اور پھر ہم نے آپ کو پایا کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ دولت نہیں تھی، آپ کو ہم نے غنی کر دیا. حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تو کتنی دولت تھی جو حضرت خدیجہ نے حضور کے حوالے کر دی تھی. فاما الیتیم فلا تقہر، تو اب یتیموں کے ساتھ جو ہے معاملہ اے نبی، اور یہاں اصل میں مجھے اور آپ کو بھی ہدایت ہے، یتیموں کے ساتھ معاملہ کو تلخی کرنا کرے، ان کو جھڑکنا یا ان کے ساتھ کوئی نازیبا سلوک کرنا. واما سائل فلا تنہر، اور اسی طرح جو سائل ہے جو آپ سے سوال کرنے والا، اس کو جھڑکیے نہیں، اس کو مت ڈانٹیے. واما بنعمت ربک فحدث، یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے منع کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں ایک تلقین ہے جو حضور کی وساطت سے ہمارے لیے ہے، امتیوں کے لیے. واما بنعمت ربک فحدث، اور یہ قرآن جیسی نعمت جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اب اس کو کھول کر بیان کیجئے. اب یہ وہ فریضہ ہے جو حضور نے ادا کیا، کھڑے ہوئے ہیں اور اس قرآن کی دعوت سے جو ان لوگوں کو روشناس کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں صورتیں بھی بہت خوبصورت جوڑا ہے، الم نشرح لک صدرک، یہ دوسری صورت اور پہلی سورۃ ضحا. لہذا بعض صحابہ تو ان صورتوں کو اپنی نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے تھے، بلکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ. اس لیے کہ اس قدر مماثلت ہے ان دونوں صورتوں کے مضامین کے اندر، حضور سے واحد کے سیرے میں خطاب ہے. الم نشرح لک صدرک، کیا اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، جیسے کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو ہم نے پایا نہیں تھا کہ آپ یتیم تھے، آپ کو ہم نے ٹھکانا فراہم کیا، تو آپ کے سینے کو ہم نے کھول نہیں دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ وِزْرَكَ، اور آپ کے اوپر جو ایک بڑا بوجھ تھا اس سے آپ کو جو ہے سبکدوش نہیں کر دیا. یہ کار رسالت بھی مراد ہے، اور وہ دور کے جبکہ حضور اس وقت تحنس کرتے تھے غار حرا میں، غور و فکر ہو رہا ہے اور اسی کے گہرائی میں جو ہے غوطہ‌زنی ہو رہی ہے اس کائنات کی حقیقت. الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کے جس نے آپ کی پیٹھ کو بہت جو ہے بہت بوجھل کر دیا تھا، توڑ کر رکھ دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کیا. ایک موقع پر ممکن آپ حضرات کو بھی وہ ملا ہو، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے یا کچھ یہ چیزیں بیان کی گئی تھی، کہ اس زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی نہ دی جا رہی ہو آزان کی شکل میں. وہ شروع ہو گیا ہے مشرق بعید سے، جیسے جیسے سورج چلے گا، وہاں ابھی ظہر کا وقت ہے، ادھر عصر کا ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جبکہ اس روح عرضی پر یہ آواز نہ آ رہی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک. سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک جو ہے اس زمین میں کوئی ایک چپا بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں بھی مسلمان بچتے ہیں، اور مسلمان ہر جگہ موجود ہیں. اب وہ فجی کے جزائر میں چلے جائیں، بالکل نیچے جا کر جنوب میں، وہاں بھی آپ کو مسلمان مل جائیں گے، اور وہاں جو ہے مساجد بھی ہوں گی، وہاں اللہ کی جو ہے وحدانیت کا اعلان بھی ہوگا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، اور اللہ کی ان کی رسالت کا اعلان بھی ہوگا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ابھی فی الحال حالات جو ہیں بہت مشکل نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا، اور پھر آپ کے لیے جو ہے وہ اس رستے کو آسان فرما دے گا. بظاہر وہاں مکہ میں اب وہاں کے لوگ خون کے پیاسے ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سرزمین عطا فرما دی. مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فارغ ہو جائیں، گویا کہ دن کی جو مشقت ہے لوگوں تک اس دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اب رات میں جب فراغت ہو تو آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیے، اسی سے رجوع کیجئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور رغبت اختیار کیجئے اپنے رب کی طرف. اور یہ حضور کا معمول تھا، سورہ مزمل میں ہم نے پڑھا، رات کا نصف سے زائد دو تہائی یا نصف سے تھوڑا کم حضور کھڑے رہتے تھے رات کے اوقات میں، حضور اللہ کی جناب میں دست بستہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور طور سینین کی، وہ جو وادی ہے سینین کی اس کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس شہر کی امن والے. اب یہاں اصل میں چار قسمیں جو کھائی گئی تو یہ علامتیں ہیں. تین کی سرزمین وہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، جبل تین کے نام سے ایک پہاڑ تھا کہ جہاں ان کی قوم آباد تھی، اور وہاں تین اثر میں انجیر کو کہتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر بہت سے لوگوں نے، اور اس کے اندر حقیقت بھی ہے، کہ جن پھلوں کا یہاں نام لیا گیا زیتون ہے، اسی طرح انجیر ہے، اسی طرح قرآن میں اور بھی بہت سے پھلوں کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے، تو ان کو گویا کہ وہ شفا بھی سمجھتے ہیں، اور جو بھی انسان کے اندر جو بھی جسمانی امراض ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ایک شفا اور اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں. اور زیتون وہ وادی جہاں زیتون کے طرف بڑی کثرت کے ساتھ تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبل زیتون موجود تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہاں زیتون کا پھل تھا. وہ طور سینین، اور یہ سب کو معلوم ہے، کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت. وہ حاض البلد الامین، اور سب سے بڑھ کر یہ شہر امین، یہ شہر مکہ، یہاں کون موجود ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گویا کہ چار آیات میں چار شخصیتیں کہی گئی، اور انسان کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ انسان کو سمجھا یہ گیا کہ وہ تو گندگی کا کیڑا ہے، اس کے اندر تو سوائے نجاست کے اور کچھ نہیں. اور واقعتاً انسان کے اندر اگر ذرا تھوڑی سی بھی سنجیدگی اور غور کرے تو ہر طرف دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، پھر یہ کہ لوگوں کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، عداوتیں ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نشاندہی کس طرف کرتی ہیں کہ شاید انسان کے اندر خیر نام کی کچھ ہے نہیں. جبکہ یہ شخصیتیں ہیں جو سب سے بڑا مظہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اس تخمیم پر پیدا کیا تھا، جیسا کہ آ جائے گا کیا کہنے حضرت نوح علیہ السلام کے، 950 برس وہ بھی تو انسان تھے نا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تمام شخصیتیں گواہ ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، لیکن انہی انسانوں میں سے وہ تھے کہ جو اپنی حیوانی جبلتوں کے ہاتھوں اس درجے مجبور ہوئے کہ حیوانوں اور درندوں سے بھی نیچے اتر گئے. انسان کے اوپر جب کوئی درندگی سوار ہو جائے تو کوئی درندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو درندگی انسان میں موجود ہوتی. اسی طرح انسان پر جب شہوت سوار ہو جائے، جن سوار ہو جائے، تو کوئی حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیسی کیسی خبریں آپ پڑھتے ہیں، کتنی عمر کی بچی ہے اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے. کوئی حیوان تو اس کا تصور، ان کی اپنی اخلاقی بندھن ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں تب تک کہ معاملہ جو ہے وہ اللہ نے جس مقصد کے لیے نر اور مادہ کو پیدا کیا. لیکن یہ کہ انسان جب گرتا ہے گراوٹ اور اس کی انتہا ہے کہ وہ حیوانوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے تو وہ اجر ہوگا جو غیر منقطع ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. فما یکذبک بعد بالدین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس شے کے بارے میں، اس جزا و سزا کے بارے میں آپ کو جھٹلا رہے ہیں؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ ہی کافی نہیں ہے کہ جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وہ فیصلہ کر دے گا. ان انسانوں میں سے جو حیوانوں سے بھی گر گئے ان کو بدترین سزا مل کر رہے گی، اور یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ علق، جس کی ابتدائی آیات حضور پر سب سے پہلی وحی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو بھی اس نے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس کو ایک معلق شکل میں تبدیل کر دیا، جبکہ وہ یوٹرس کے ساتھ جو ہے وہ پیڈیکل کے ذریعے جو ہے وہ ٹنگا ہوتا ہے، جس طرح کوئی معلق شے ہو. علق. اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جو بہت ہی عزت والا ہے، اکرم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے، اور قلم اصل میں استعارہ، یہ لکھنا پڑھنا جو ہے حبر الامہ، اس امت کے لیے حبر، حبر کسے کہتے ہیں؟ روشنائی کو. تو وہ جو عالم ہوتے ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور ساتھ روشنائی ہوتی ہے، اسی کے ذریعے علم کی منزلیں آگے طے کرتے ہیں. علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو سکھایا وہ کچھ کہ جس کا اس کو علم نہیں تھا. کلا، ہرگز نہیں. ان الانسان لا یطغى، یہ انسان جو ہے یہ تو سرکشی کرتا ہی ہے. الرآہ استغنا، کیوں سرکشی کرتا ہے؟ کہ وہ دیکھتا ہے اس پر فوری پکڑ نہیں، جھوٹ بولا زبان پر چھالا نہیں نکلا، حرام مال کھایا معدے میں درد ہی نہیں ہوا، یتیم کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، کسی قسم کا کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا. اب اس بنیاد کے اوپر انسان سرکشی میں آگے بڑھتا سے بڑھتا چلا جاتا ہے. لا یطغى، سرکشی میں بڑھتا ہے آگے. ان الى ربک الرجعى، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے ایک دن اس کے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا. ارایت الذی ینہا، اے نبی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی حالت کو؟ یہاں مراد ابو جہل ہے، کہ جو روکتا ہے عبدن اذا صلى، اس بندے کو کہ جو نماز ادا کر رہا ہو، مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنی اٹمپٹ اس نے کی تھی جب حضور بیت اللہ کے سین میں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، تو ایک موقع پر ایک شخص کو اس نے کہا تھا، اور اس نے جو حضور کے جو ہے اس وقت چادر پڑی ہوئی تھی اس کو حضور کے گلے کے گرد جو ہے لپیٹ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی. یہ دست درازی جو ہے ان لوگوں کی طرف سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہوئی. ارائیت ان کان علی الہدا, اے نبی اگر یہ ہوتا ہدایت کے رستے پر, ابو جہل کی بات ہو رہی ہے, او امر بالتقوی, اور یہ ہوتا لوگوں کو تقوی کی اور نیکی کا حکم دینے والا, ارائیت ان کان ذبح تولی, لیکن اب معاملہ کیا ہوا, اب یہ شخص ہے کہ جس نے تکذیب کر دی ہے اور اپنا رخ پھیر لیا. اب یہاں نوٹ کر لی کہ حضور کی جو حضرت عمر کی قبول اسلام کی جو اس میں خاص طور پر دعا آتی ہے, حضور کیا کہتے تھے اللہ کے حضور جو دعا کیا کرتے تھے, اے پروردگار عمر ابن خطاب جس سے مراد ہے حضرت عمر, یا عمر ابن حشام, عمر ابن شام ابو جہل کا نام تھا, ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اللہ نے حضرت عمر کو قبول فرما لیا. لیکن یہاں دیکھیے, ارائیت ان کان علی الہدا, اگر یہی ابو جہل ہوتا ہدایت کے رستے پر اور وہ نیکیوں کا جو ہے مبلغ بن جاتا جس طرح حضرت عمر بنے تھے, اور جو کردار اس کا تھا, اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور جھوٹ بول رہے ہیں, اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, لیکن میں ان کی کہی ہوئی بات پر یقین نہیں رکھتا, میں اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوں. اس نے کہا اگر ایمان لے آئے تو پھر تو میں غلام بن جاؤں گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ مجھے قبول نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات, اس معاملے میں اس کی جو زبان پر تھا وہی دل میں تھا. تو اگر یہ آگے بڑھتا اور اسلام لے آتا اور اسی کار خیر میں آگے بڑھتا چلا جاتا تو کیا یہ پیچھے رہ جاتا؟ الم یعلم بان اللہ یرا, کیسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا لا ان لم ینتہی, ہرگز نہیں, اگر یہ شخص باز نہ آیا, لنصفعن بالناصیہ, تو ہم تو اسے گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے. معلوم ہوتا ہے کہ بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے اس کے, اور جہنم میں دھکیلنے ہوئے جو ہے فرشتوں کے ذریعے اسے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کے پیشانی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے اسے اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جو ہے جہنم میں ڈالو. لنصفعن بالناصیہ, ہم گھسیٹیں گے اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے, ناصیہ کاذبۃ خاطیہ, وہ پیشانی کہ جو کاذب ہے, چھوٹی ہے, خطا کار ہے. فلیدعو نادیا, تو چاہے وہ اپنے جو بھی اس کا جتھا ہے اس کو بلا لے اپنی مدد کے لیے. سندعو الزبانیہ, ہم بھی بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو جو داروغہ اللہ نے مقرر کر لیے. انسان اور فرشتے کا کوئی مقابلہ ہے؟ کلا, ہرگز نہیں. لا تطعہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. وسجد واقترب, اور آپ تو سجدہ کیجیے اور اللہ کے قریب ہو جائیے. آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. آج 29 شب ہے, آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو, ممکن ہے کہ آج کی رات ہو, اور اس کا بھی امکان ہے کہ 25ویں یا 23ویں یا 27ویں رات ہو جو گزر چکی ہو. واللہ اعلم. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں معلوم ہے, کو جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے, کیا اس کی فضیلت ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر وہ ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. ہزار مہینے کی عبادتیں ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف, جس کو جن لوگوں نے کیلکولیٹ کیا وہ 84 برس بنتے ہیں ہزار مہینے کے. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی عنایت ہے جسے عطا فرماتے. لیکن یہ کہ لیلۃ القدر وہ, جس کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ لیلۃ القدر میں مجھے کون سی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے, تو حضور نے کیا تلقین فرمایا, حالانکہ حضرت عائشہ ہیں ام المؤمنین, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وہ ایک مانگنے کی شے تو یہ ہے, انسان مرکب ہے, خطا ہے, نسیان ہے, بھول چوک ہے, گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے, تو اس میں اللہ سے مغفرت طلب کرو, عفو, جو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اور ایک روایت میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اور نازل ہوتے ہیں اس رات میں, اس شب میں, وہ فرشتے اور روح, مراد ہیں حضرت جبریل علیہ السلام, باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے, من کل امر, اللہ کے ہر امر کی تنفیذ کے لیے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایک شب میں آئندہ آنے والا جو پورا سال ہے اگلی شب قدر تک کے تمام معاملات, جو تمام فیصلے ہوتے ہیں ان کو لکھ دیتا ہے, وہ قضا ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اور پھر یہ کہ وہ اسی سارے جو ہے اللہ کے فیصلے کے اندر اللہ تعالیٰ خود تبدیلی فرما دے. لیکن یہ کہ بہرحال فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن ہر شے تو اللہ کے علم میں ہے. من کل امر سلام، اور اس پوری رات کا جو دورانیہ ہے وہ سلامتی ہی سلامتی لیے ہوئے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہی کیفیت رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، مطلع الفجر، جبکہ سورج طلوع ہو کر اب اگلے دن کا آغاز ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بینہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ. نہیں تھے یہ لوگ کہ جو کافر ہوئے، اور وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، والمشرکین، اور یہ مشرکین مکہ، منفکین، کہ وہ بعد رہتے، حتی تاتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل نہ آ جاتی. اب اگلی آیت کے اندر یہ بینہ، قرآن کس کو کہتا ہے؟ گوئے کہ یہ تو مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، ان کا جو آبائی دین چلا آ رہا ہے، یا جو حاملین تورات تھے ان کے ہاں جو غلط قسم کی باتیں تورات کے اندر شامل کر دی گئی، اسی کے اوپر مسترد ہیں. یہ تو کسی صورت میں باز رہنے والے نہیں تھے. حتی تاتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جائے، دلیل قاطع نہ آ جائے، روشن دلیل. اور وہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. یہ قرآن حکیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں مل کر البینہ بنتے ہیں. وہ رسول، رسول من اللہ، جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، کہ وہ ان پر تلاوت کرتا ہے وہ صحیفے کے جو بہت ہی پاک ہیں، فیہا کتب قیمہ، کہ جن کے اندر وہ مضامین ہیں شریعت کے اور توحید کے جو بڑے قیم ہیں. یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں. وما تفرق الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور نہ متفرق ہوئے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، جو حامل کتاب تھے، تورات اور انجیل جن کو دی گئی، عیسائی اور یہودی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ ان کے پاس جب آ گئی البینہ، حضرت موسیٰ آئے تھے تورات لے کر. وہ کہ رسول اور تورات جس طرح حضور اور قرآن ہیں، اسی طرح بینہ اس دور میں رسول اور تورات، حضرت موسیٰ اور تورات. اور یہاں اہل کتاب کا جو دوسرا گروہ ہے جنہیں ہم نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ اور انجیل، کوئی کہ یہ دونوں چیزیں مل کر ہی وہ بینہ بنتی ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ صرف ایک اللہ کی پرستش اور عبادت اور بندگی کریں، مخلصین له الدین، دین کو اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب یہ بہت اہم بات ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ شورہ کے اندر بھی پڑھی، سورہ زمر کے اندر بھی آئی ہے، سورہ مومن میں بھی آئی. یہ اخلاص ہے اصل شے، جسے ہم خلوص نیت بھی کہتے ہیں، کہ نیت کے اندر کوئی فتور نہیں ہونا چاہیے. نیت میں صرف اللہ کو راضی کرنا، نیکی کا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، لیکن اگر اس کی تہ میں بد نیتی اس اعتبار سے شامل ہو گئی کہ لوگوں کو دکھاوا مقصود ہے، نیت میں تو فتور آ گیا، کھوٹ تو شامل ہو گیا، اب یہ عمل تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. مخلصین لہ الدین، اپنے اطاعت کو، اپنے دین کو، ہر شے کو، دین میں تو ہر چیز آ جاتی ہے نا، اسے خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، حنفا، اسی کی طرف یکسو ہو کر، ویقوم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرنے والے، وذالک دین القیمہ، اور یہ ہے اصل میں وہ دین کے جو قائم رہنے والا ہے. ہمارا دین بڑا ڈائنامک ہے، اسٹیٹک نہیں ہے کہ جس میں صرف چند عقائد ہوں، کچھ تھوڑی سی مراسم عبودیت ہو، کچھ جو ہے کسٹمز ہوں، معاشرتی رسومات ہوں، اور بس اللہ خیر صلی اللہ. ہمارا دین بڑا ڈائنامک ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنما، وہ ہوں گے جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. اولئک هم شر البریہ، یہ ہیں بدترین خلائق لوگ، انسانوں میں کے بدترین لوگ، جو اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یا پھر دیکھ لیجئے وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ ہوں گے بہترین خلائق. یہ گویا کہ انسانیت کی معراج پر ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دیا. ورنہ انسان کو جو ہے بڑی لالچ ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان کو، یہ دنیا کی رنگینیاں، کتنا پاورفل میگنیٹ ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے کانے رہا صرف حلال کے اوپر، اپنے رب کی رضا پر. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کی جزا اور ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس ان باغات کی شکل میں، وہ رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، بڑے بڑے ہم اپنے ذہن میں اگر تصور کریں تو کسی بہت بڑے فارم ہاؤس کا تصور کیجئے، ظاہر ہے کہ اس قسم کے فارم ہاؤس میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پورے پورے جزیرے خرید لیے اور اس میں اپنے رہنے کے لیے ہر قسم کی عیاشی جو ہے، ان کے جو بحری بیڑے ہوتے ہیں اس کے اندر کس قسم کی عیاشی موجود نہیں ہوتی، وہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو خباستیں ہیں جو فسق و فجور ہیں. لیکن ایک انسان اگر اپنے لیے بالکل پاک بازی کے ساتھ بھی کوئی اگر شاید دیکھے تو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بڑا جو فارم ہاؤس ہے جنات عدن، وہ باغات کے جہاں رہائش رکھی جاتی ہے، تجری من تحت الانہار، اور ان کے دامن میں چشمے بہتے ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ بلند ترین مقام ہے جو صحابہ کرام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا. ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جنت اور یہ مقام اور یہ کامیابی اس شخص کے حصے میں آنے والی ہے جو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو. واما من خاف مقام ربہ، جو شخص لرزہ و ترسا رہا اپنے رب کے حضور جواب دہی کے احساس سے، کھڑا ہونے کے احساس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زلزال. اب یہاں وہ مختصر ترین صورتیں جو ہیں جو اکثر و بیشتر حضرات کو یاد بھی ہوں گی، اب یہاں سے ان کا آغاز ہو رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، یا قیامت کا ذکر، وہی اکثر و بیشتر صورتوں کے اندر قیامت کو جو ہے اصل موضوع بنایا گیا، انذار آخرت، جبکہ زمین کو ہلا مارا جائے گا جیسا کہ ہلائی جائے گی، وہ زلزلہ. ان زلزلت الساعت شیء عظیم، سورہ حج کی جو پہلی آیت تھی، وہ ساعت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بڑا ہولناک ہوگا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو نکال دے گی، نکال پھینکے گی. سورہ انشقاق میں زمین کو کھینچا جائے گا اور اس کی تمام لاوا ہے اور اس کی ہر شے جو ہے باہر نکل آئے گی. اور یہاں یہ بھی مراد لیا گیا کہ زمین کے بوجھ وہ انسان ہیں جو اس میں دفن ہیں، یہ زمین ان بوجھوں سے بھی فارغ ہو جائے گی، نکال باہر کرے گی. وخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس دن بڑا پریشان ہو کر، یومئذ ما لها، کیا ہوا اس زمین کو، یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن یہ ہے کہ یہی زمین ہوگی جو انسانوں کی خبریں بیان کرے گی کہ اس دھرتی کے اوپر انسان نے کیسے کیسے ظلم کیے تھے، کیسے کیسے گناہ کیے تھے، کن کن خباستوں میں مبتلا ہوا ہوگا. اس کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے جیسا کہ ہم نے پڑھا، اور یہ زمین بھی گواہی دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب ہی کا حکم ہوگا کہ وہ ان کے خلاف گواہی دے. خلاف گواہی دے اصل حقیقت ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کے تو خلاف ہوگی، کچھ لوگوں کی حق میں گواہی ہوگی، پروردگار اسی دھرتی کے سینے پر وہ رہا، لیکن وہ تیرا فرما بردار بنا رہا. اللہم ربنا جعلنا منہ، اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے. یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگوں کو متفرق گروہوں میں، ایک اہل جنت ہیں ایک اہل جہنم ہیں، جنت میں بھی بہت سے درجات ہیں اور جہنم کے بھی بہت سے طبقات ہیں، مختلف گروپس میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس میں تفریق کر دیا جائے گا. لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیا جائے، اسی کی مناسبت سے، اگر کوئی جہنمی ہے تو اس کا درجہ طے ہو جائے گا، اور اگر وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا رہا ہے تو اس کے درجات طے ہو جائیں گے اعمال کی بنیاد پر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تو جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے خواب و ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، خیر کا عمل ہے تو اعمال نامے میں دیکھ لے گا، موجود پائے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جو شخص بھی عمل کرتا ہے خواب و ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، اگر شر کا ہے، برائی کا ہے، گناہ کا ہے، تو وہ بھی دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے، اعمال نامے میں موجود پائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العادیات. اب یہ موضوع جو ہے اپنے اعمال کو دیکھ لینا، اعمال نامے کا نصب ہو جانا، یہ بڑی کثرت سے قرآن میں آیا، اور اس میں خاص طور پر جو سورہ کہف کی وہ آیت ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس دن اس اعمال نامے کو نصب کیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے ان مجرموں کو، یہ فاسق و فاجر لوگ جو ہیں وہ چیخ اٹھیں گے، مَا لِهَذَا الْكِتَابُ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ہماری زندگی کی چھوٹے سے چھوٹا کوئی ہمارا عمل نہیں ہے جو اس نے اومٹ کیا ہو. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا کبیرتن اللہ احصاها، ہر شے اس کے اندر موجود پائیں گے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، والعادیات ذبحن، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. اب یہ قسم اللہ تعالیٰ، حالانکہ گھوڑا کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی قسم کھائے، لیکن یہ بطور انسان کو نصیحت کے، یاد دہانی کے، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے مقسوم علیہ کیا ہے وہ آگے آئے گا. فلموریات قدحن، اور اسی طرح وہ گھوڑے کے جو اپنے سوموں کو زمین پر مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، بڑی تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں. فل مغیرات صبح، اور وہ گھوڑے کے جو پھر صبح کے بالکل جو ارلی آورز ہوتے ہیں اس میں جا کر غارت گری کرتے ہیں، اپنے مالک کے اشارے پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. فاسد نہ بھی نقا، اور پھر اس وقت دوڑتے ہوئے اپنے پیچھے جو ہے گرد و غبار کا ایک بادل جو ہے اٹھاتے ہیں. فوسط نبی ہی جمع، اور اسی کیفیت میں دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں. اس گھوڑے کی پیٹھ پر ایک شخص سوار ہے جو اس کا مالک ہے. اس شخص نے اس گھوڑے کو پیدا نہیں کیا صرف اس کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست، کوئی چارے کا بندوبست، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. لیکن یہ گھوڑا اپنے اس مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے چشم و ابرو کے اشارے کا منتظر ہے. ذرا سا ایڑ لگائے گا اسے پتا میرا مالک کیا چاہتا ہے. اگر کہیں روکنا مقصود ہے اسے معلوم ہے. لیکن یہ انسان ہے بدقسمت کہ جو اپنے خالق کا ناشکرا ہے. وہ مالک جو ہے گھوڑے کا خالق نہیں ہے، وہ تو صرف اس کی چند ضروریات ہی پورا کر رہا ہے نا. جبکہ ہمارا رب تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اس کے کیسے بڑے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. قرآن میں 3 مقامات پر کہا گیا کہ تم شمار نہیں کر سکتے، احسان نہیں کر سکتے اللہ کے احسانات کا. ان الانسان علی ربہ لکنوت. اب یہ ہے جو مقسم علیہ، یہ قسمیں کھائی گئیں اور لوگوں کو شرم دلائی گئی کہ ان گھوڑوں کو دیکھ کر ہی تم کو عبرت حاصل کرو. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. لکنوت وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ. اور اس ناشکرے پن پر وہ خود سب سے بڑا گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور یہ انسان ہے کہ جو مال کی محبت میں بہت شدید ہے، مر مٹتا ہے مار کے اوپر، حرام حلال جو ذریعہ چاہے مال جمع ہونا چاہیے. اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. کیا ایسے علم نہیں ہے اس دن کا جس دن کے اس قبروں میں سے کرید کر نکال لیا جائے گا ان کو، اللہ کا حکم ہوگا. ورنہ 15,000 برس پہلے کا انسان، وہ تو قبر کی مٹی میں وہ جذب ہو چکا، اس کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کا جس طرح انسان کو اللہ نے ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کر دیا، اسی طرح اللہ کا حکم ہوگا انسان زندہ ہو جائے گا. بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. جتنے بھی مردے ان قبروں میں دفن ہیں سب کو زندہ کیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور جو کچھ دلوں کے اندر ہے اس کو بھی برآمد کر لیا جائے گا. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. یقیناً ان کا رب جو ہے اس دن ان سے خوب اچھی طرح آگاہ ہوگا. رب تو ہر وقت آگاہ ہے لیکن اس دن جو ہے سب کو معلوم ہو جائے گا. ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. جترا دیا جائے گا ان کا ہر ایک عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ تم القاریہ. وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی. وما ادراک ما القاریہ. تمہیں کیا معلوم؟ یہاں مراد قیامت ہے. وہ جو بھائی بڑے بڑے کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور جو دھماکے ہوں گے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ ہے القاریہ. ملقاریہ. وما ادراک ما القاریہ. وہ قیامت کا دن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن انسان ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور یہ پہاڑ ہوں گے دھنکی ہوئی روئی کی طرح، جو رنگین روئی ہوتی ہے. سیاہ پتھر کے پہاڑ ہیں تو گوئے کہ گدلی قسم کی روئی فضا میں نظر آ رہی ہوگی، تھا پہاڑ. اسی طرح سنگ مرمر کا جو پہاڑ ہے جسے آپ کہتے ہیں بریلینٹ وائٹ، وہ سفید رنگ کا جس طرح بادل ہے وہ اس کی شکل میں نظر آئے گا، فضا میں منتشر ہوں گے. فاما من ثقلت موازینہ. پس وہ لوگ جن کے نیکیوں کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے. فہو فی عیشت راضیہ. تو وہ ہوگا جو امن چاہی زندگی، جس سے وہ راضی ہوگا، وہ جنت کی زندگی جو ہے اس کے نصیب میں ہوگی جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے. واما من خفت موازینہ. اور وہ لوگ جن کے یہ پلڑے ہلکے رہ گئے. فامہ ہاویہ. تو ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے. ہاویہ کہتے ہیں کسی ایسی وادی کو یا ایسی گہرائی کو کہ جس میں قرن ہا قرن بیت جائیں لیکن اس کی گہرائی تک انسان نہ پہنچ سکے. کیونکہ گرنے پر آئی ہے اور اس کے بعد اینڈ لیس گرتی چلی جا رہی ہے اس کی گہرائی. ہاویہ بہت گہرا گڑا. وما ادراک ما ہیہ. اور معلوم ہے وہ ہے کیا؟ نار حامیہ. یہی گڑا ہے کہ جس کے اندر وہ جہنم کی آگ دہک رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر. تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے، کثرت کی طلب نے، روپیہ پیسہ مال و دولت، یہاں کا ساز و سامان دنیاوی، اسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے. حتیٰ زرتم المقابر. اور یہ حرص کبھی انسان کی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اسے قبر کے گڑھے میں نہیں اتار دیا جاتا. جسے عام طور پر کہتا ہے کہ تمہ اور لالچ وہ شے ہے کہ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی اور شے جو ہے اس کو نہیں بھر سکتی. حتیٰ زرتم المقابر. یہاں تک کہ تمہیں قبرستانوں میں پہنچا دیا گیا، تمہارے گڑھوں تک پہنچا دیا گیا. کلا ہرگز نہیں. سوف تعلمون. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون. پھر کوئی شک نہیں ہے اس میں، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین. کاش کے تمہیں علم حاصل ہو جائے یقینی اس چیزوں ان چیزوں کے اوپر، ان حقائق پر. مانتے تو ہم بھی ہیں، تسلیم تو ہم بھی کرتے ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، عذاب بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن یقین ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کوئی بیرومیٹر لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ یقین والا ایمان اسے حاصل ہے یا نہیں. کاش کہ انہیں وہ علم الیقین حاصل ہو جائے. یہ یقین کے بھی تین درجے ہیں. ایک علم الیقین جو سب سے پہلا درجہ ہے, پھر ہے عین الیقین, اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا, پھر حق الیقین ہے. اور ہمارے ہاں جو مناطقہ ہیں اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں. علم الیقین کیا ہے؟ کہ آپ نے دھواں دیکھا, اس سے آپ نے نتیجہ نکال لیا کہ آگ ہے جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. اب آپ قریب گئے تو آپ نے آگ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا, یہ عین الیقین ہے. عین آنکھ کو کہتے ہیں نا, یقین جو آنکھ نے دیکھ لیا, جسے عینی گواہ بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں. آنکھ کو آپ نے دیکھ لیا. اور قریب گئے اور اس کی حرارت اور شدت, یا اس میں انگلی ڈال کر دیکھا, اب جب اس کی تپش ہوئی, تو یہ حق الیقین ہے. یہ تین سٹیجز ہیں. علم الیقین سب سے پہلی سٹیج, پھر عین الیقین آنکھوں سے دیکھی ہوئی شے, اور پھر حق الیقین کے جبکہ اس نے بتا دیا ہاں میں واقعی آگ ہوں. ورنہ آگ نمازی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے, مدین سے واپسی کا سفر تھا, تو درخت کو آگ لگی ہوئی دیکھی. آپ قریب گئے لیکن کوئی حرارت تمازت تو نہیں تھی, وہ تو انوار و تجلیات تھے. دور سے دیکھنے میں اب بھی بہت سی ایسی آرٹیفیشل مشینیں ہیں کہ جو آپ کو محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے آگ کا بہت بڑا بھانبڑ جڑ رہا ہے, لیکن آپ قریب جاتے ہیں تو روشنیوں کا ایسا امتزاج ہوتا ہے, نیچے بلور لگایا ہوا ہے, اوپر جو ہے رنگین کپڑے ہیں, کوئی سرخ رنگ کا ہے, نارنجی رنگ کا ہے, اور وہ ایسے پھڑ پھڑاتے ہیں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شعلے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو وہ حق الیقین تب حاصل ہوگا جب خود تجربہ ہو. ثم لتسألن یوم لتربن الجحیم, وہ لازمن دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے. اب یہ عین الیقین کی بات آ رہی ہے, اس جہنم کو اب اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. ثم لتربنها عین الیقین, اور پھر انہیں یقین حاصل ہوگا عین الیقین والا جب خود دیکھ لیں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور پھر اس دن تو سوال کیا جائے گا لوگوں سے جو نعمتیں اللہ کی اس پر تھیں اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, یہ تین آیات پر مشتمل قرآن حکیم کے مختصر ترین سورتوں میں سے ایک, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے الفاظ جامع ترین سورت, کہ میرا اور آپ کا کامیابی کا معیار کیا ہے, قرآن کسے کامیاب کہتا ہے, کون ہوگا جو اس دن ناکام ہوگا. ظاہر ہے ناکام اور خائب و خاسر تو وہی ہوگا نا جو جہنمی ہے. تو جہنم سے اگر رستگاری چاہتے ہو, اس بڑی تباہی اور ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو, تو کیا اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. اس چھوٹی سی سورت میں اس کا ذکر کر دیا گیا بہت ہی جامعیت کے ساتھ. والعصر, زمانے کی قسم ہے, ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہوں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے, خیر کی طرف دعوت دیتے رہے, اور پھر یہ کہ حق کے علم بردار بن کر کھڑے ہوئے, اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں, جو مصائب آئے, ان کو کمال تحمل سے برداشت کیا اور صبر سے کام لیا. یہ چار ہیں اصل میں لوازم نجات. کامیابی کی جو شاہ راہ ہے اس کے چار لینڈ مارکس ہیں, ایمان, عمل صالح, تواصب الحق, تواصب الصبر. اب یہ شاہ راہ ہے جو آپ کو کامیابی تک پہنچا دے گی, جہنم سے بچا لے گی, اللہ کی رضا حاصل ہوگی, جنت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. اب یہ وہ صورت ہے کہ جس پر ڈاکٹر صاحب کا ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ہے, راہ نجات, جن حضرات نے نہ پڑھا ہو بہ اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ پوری تحریک جو ہے حضور القرآن والے, اس کا نقطہ آغاز یہ صورت تھی, منتخب نصاب جہاں سے بات شروع ہوئی, اور اس کا سب سے پہلا درس, جس کو کہا جا سکتا ہے کہ گویا کہ کوزے کو جو دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی صورت. پورے قرآن حکیم کی یہ مضامین کا خلاصہ ہے جو اس ایک صورت میں ہے. لہذا حضرت امام شافعی کے وہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے, وہ فرماتے ہیں اگر پورے قرآن میں اس صورت کے سوا کچھ بھی نازل نہ ہوتا, تب بھی لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی تھی. لو لم ینزل من القرآن سواها لکفت الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرنے والا اور طعنہ دینے والا ہے. کسی کا عیب اگر آپ اس کے پشت پیچھے اس کی عدم موجودگی میں بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے یا عیب جوئی ہے, لیکن رو در رو اگر کسی کے اوپر کرتے ہیں تو وہ طعنہ ہے. یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے دین میں سخت مکروہ ہیں, انتہائی بڑے گناہ ہیں. اب دیکھیے ویل کا لفظ آیا اس شخص کے لیے جو طعنہ دینے والا ہو, اور ویل کسے کہتے ہیں؟ وہ تباہی اور ہلاکت کہ جس سے نجات کی کوئی شکل نہ ہو, ہمیشہ کی تباہی اور ہلاکت. طعنہ دینے والے, یہ حقوق العباد میں سے خاص طور پر کسی کی عزت کا ڈھیلا کر دیا, چھوٹا سا طعنہ دیا, لیکن ساری زندگی کے لیے جو اسے یاد رہے گا. یہ اس کے لیے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جہنم کی ایک وادی کا نام بھی وادی ویل ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اب کوئی شخص بڑا عابد ہے, زاہد ہے, بڑا خطیب بھی ہے, لیکن یہ کہ اگر یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں, غیبتیں کرنے والا ہے, جھوٹ بولنے والا ہے, اور اسی طرح تانے دینے والا ہے, استہزاء کرنے والا, مذاق کرنے والا, تو یہ وہ گناہ ہیں اخلاقی جنہیں ہم عام طور پر بہت ہی معمولی قسم کے اخلاقی گناہ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے گناہ ہیں. الذی جمع مالا وعددہ, جس نے مال جمع کیا اور اس کو سیند سیند کر رکھا, یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ گمان کرتا ہے کہ شاید یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یا یہ مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا, اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ موت اس کے لیے نہیں ہے. کلا, ہرگز نہیں. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, اسے تو لازمن ڈالا جائے گا حُطَمَہ میں. اس سے پہلے ہم نے حاویہ کے الفاظ پڑھے تھے, وہ بہت گہری کھائی جہنم کی جس میں آگ دہک رہی ہے. یہاں حُطَمَہ, جو انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی, ریزہ ریزہ کر دے گی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, تمہیں معلوم ہے وہ حُطَمَہ ہے کیا؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ, وہ آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. ایک آگ ہے اس دنیا میں ہم لکڑیوں سے بھڑکاتے ہیں, کوئلے سے بھڑکاتے ہیں. ایک آگ وہ ہے جو وہ کول پتھر ہوتا ہے, جو خاص طور پر یہ آپ کے انجن ہوتے تھے بڑے, جو ریلوے کے آگے لگے ہوتے تھے, ان کے اندر عام کوئلہ نہیں پڑتا تھا بلکہ پتھر کا کوئلہ پڑتا تھا, اس کا ٹمپریچر اور زیادہ ہوتا تھا. اور اس سے آگے چلے جائیے تو آگ وہ بھی ہے جو دو گیسوں کو ملا کر, یہ ویلڈنگ جس سے آپ کرتے ہیں اور جس سے شعلہ نکلتا ہے, اس کی تمادت کیا ہوتی ہے, جو لوہے کو پگھلا دے دیتی. یہ تو انسانوں کی بھڑکائی ہوئی آگے ہیں نا. یا یہ کہ نیوکلیئر وار جو ہو اور اس میں جو ایٹومک بلاسٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ریڈیشن اس کی ہوتی ہے یا اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے ہزاروں سینٹی گریڈ, جو لوہے کو بخارات بنا کر اڑا دے, اس آگ کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ انسانوں کی بھڑکائی ہوئی آگے ہیں. ابھی وہ آگ ہے کہ نار اللہ الموقدہ, جو اللہ نے بھڑکائی ہے جہنم کی آگ, التی تطلع علی الافئدہ, اور وہ تو پہنچے گی انسان کے دلوں تک. یہ آگ جو ہے یہ تو صرف سطح کو جو ہے وہ جھلساتی ہے نا, وہ دلوں تک رسائی حاصل کرے گی. انہا علیہ موصدہ, اور اس آگ کو ان کے اوپر موند دیا جائے گا, کسی شے میں بند کر کے اوپر سے جو ڈھکن لگا دیتے ہیں. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, جہاں بھی آیات آتی ہیں انسان کو صدق دل سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے حضور جو ہے رجوع کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے دیکھا کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ المیہ جال کئی تو ہم بھی تبدیل, یہ اصل میں اب رہا تھا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوئی ہے, بالکل عام الفیل اسے کہتے ہیں, ہاتھیوں والا سال. تو اس وقت اس ابرہہ نے جو ہے حملہ کیا تھا بیت اللہ پر, اس کو ڈھانے کے ارادے سے, اس لیے کہ چاہتا تھا, اس نے ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور پھر اس نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اس کلیسا کی طرف, چھوڑو بیت اللہ کو, وہاں کہاں جاتے ہو, چھوٹی سی کوٹری ہے, یہاں ہم نے اتنے بڑے جس کے کئی باغات بھی ہیں اور بہترین وہاں ماحول ہے, اس نے ہر قسم کی نعمت اس میں پیدا کی. اور وہ اصل میں ہوا یہ کہ کسی اس نے پھر یہ بیت اللہ کے بارے میں ایسے کوئی نازیبہ الفاظ کہے کہ مکہ کے رہنے والا ایک شخص جو تھا وہ گیا ہے اور جا کر ان کی جو سب سے مقدس جگہ تھی اس کلیسا کی, وہاں جا کر وہ جو ہے اجابت کرایا. اب اس کے اوپر اس کے اندر جو آگ لگی ہے اور سمجھ گیا کہ اصل میں بیت اللہ کا, اب وہ بیت اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے گیا اور اس کے ساتھ 60 ہاتھیوں کا ایک دستہ بھی تھا, اور مکہ والوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا. اب ہاتھی کی جسامت دیکھیے, اور پھر یہ کہ چار تو اس کی ٹانگیں اور ایک اور آگے جو بڑی سونڈ ہے, وہ کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو لوگ تو اس کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے, لیکن اس کے ساتھ اصحاب الفیل, یہ ہاتھی والے کہلاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس شکل میں آیا کہ پرندے بھیجے گئے اور ان کے جو ہے وہ جس ذکر آ جائے گا, چونچ اور ان کے جو پنجے ہیں ان میں چھوٹی سی کنکری تھی, وہ جس کو مس کر جاتی تھی کسی انسان یا حیوان, اور ہاتھیوں کو بس کر گئی تو وہ گلنے سڑنے لگ جاتے تھے, اور دیکھتے ہی دیکھتے جو پگھل کر زمین بوس ہو جاتے تھے. اب یہ کیفیت ہوئی ہے, اور ان میں سے کوئی تقریباً یہ 6,000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہوا تھا بیت اللہ کے لیے ارادے سے, لیکن یہ کہ ان میں سے ایک شخص بھی بچ کر واپس نہیں جا سکا. یہ ہے جو عام الفیل جس سال حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہوئی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے دیکھا کیا کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کی تمام جو بھی مکر تھا اس کو اللہ نے ختم نہیں کر دیا, غائب نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرن ابابیل, اور ان کے اوپر بھیجے وہ پرندے جو جھنڈوں کی شکل میں تھے, ترمیہم بحجارت من سجیل, جو ان کے اوپر پھینکتے تھے وہ کنکریاں کے جو سنگ گیل کی تھی, چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں کے برابر کنکریاں تھیں. فجعلہم کعصف ماکول, اور پھر ان کو بنا دیا ایسے گویا کہ کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے, جس طرح کوئی جانور جگالی کرتا ہے اور اس کی جو ہے وہ جھاگ نکلتی ہے اس کے منہ سے، یہ کیفیت ہو گئی ان بڑے بڑے ہاتھیوں کی اور ان تمام افراد کی جو بیت اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے آئے تھے. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو اہل عرب کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور پھر کیسے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. اب اصل میں یہ جو ایک تجارت چل رہی تھی، ایسٹ ویسٹ جو ٹریڈ تھی، جو بھی مشرقی علاقے تھے وہاں سے جو سامان آتا تھا بحری بیڑوں کے اوپر، وہ یمن کے ساحل پر اتر جاتا تھا. اور پہلے یمنی ہوتے تھے جسے قوم سبا کہتے ہیں. یہ اصل میں اس ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو تھی کہ مشرق کے سامان کو مغرب تک پہنچانے کے لیے یمن سے اب وہ جو ایک شاہراہ اختیار کرتے تھے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ بالکل اوپر، اور شام کے قریب جا کر ان کو جو ہے وہ اونٹوں کے ذریعے اتار لیتے تھے. وہاں سے پھر میڈیٹرینیو میں جو بحری ان کے بیڑے کھڑے ہوتے تھے ان کے ذریعے یہ تمام چیزیں ویسٹ کو چلی جاتی تھی. وہ کہ یہ پوری ٹریڈ تھی جو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا سے یمن والوں سے جو ہے اس کو لے کر اور یہاں مکہ والوں کے قریش کے حوالے کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑ دادا تھے تو ان کے دو بیٹے تھے کہ جنہوں نے پھر اس ٹریڈ کو سنبھالا ہے اور اس کو بہت آگے تک پہنچایا. اس کی تفصیل کا ظاہر وقت نہیں ہے، اپنی جگہ یہ الگ موضوع ہے. ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مانوس کر دیا تھا، وہ کہ اس کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیا تھا کہ وہ سردیوں کے میں بھی سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں بھی. سردیوں میں سفر کس طرف کرتے تھے؟ جنوب کی طرف، جو بڑا گرم علاقہ ہے. اور گرمیوں میں شمال کی طرف جاتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں بھی جب گرمیاں بڑی شدید ہو جاتی ہیں تو لوگ جو ہے پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں. فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اس لیے کہ قریش چونکہ متولی تھے بیت اللہ کے، اور پورے عرب کے اندر وہ مشرکین موجود تھے کہ جن کے اپنے بت موجود تھے بیت اللہ میں، لہذا ان کے قافلے پر کوئی دست درازی نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے اوپر شبخون نہیں مارتا تھا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، انہیں بڑا تحفظ حاصل تھا. تو گویا کہ یہ بیت اللہ ہے کہ جس کی برکت کی وجہ سے تمہاری یہ ٹریڈ چل رہی ہے اور تم نے اس کے ذریعے جو ہے بہت نام کمایا ہے، بہت جو ہے روپیہ پیسہ تم نے کمایا، لہذا اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے انہیں کھلایا جبکہ وہ بھوکے تھے اور انہیں امن دیا جبکہ وہ خوف میں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، نبی کہ آپ نے دیکھا اس شخص کے معاملے کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اب دیکھیے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ایکویلنٹ ہے اس کے کہ یہ آخرت کا منکر ہے. اس لیے کہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں جو حضور نے تاکید کی ہے، اگر اس شخص کے نزدیک حضور کی وہ تاکید پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی تو اس کے معنی کیا ہے؟ وہ باسِ بعض الموت کا قائل ہی نہیں ہے، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. اس کا یہ عمل نشاندہی کر رہا ہے اس بات کی، جیسے کہ ہم نے سورہ متففین میں بھی پڑھا تھا، کوئی شخص اگر ڈنڈی مار رہا ہے، کم تول رہا ہے، تو اس کا یہ عمل نشاندہی کر رہا ہے کہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہے. ورنہ یقین ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ وہ یہ گناہ کماتا، حرام کماتا. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی وہ ترغیب دیتا ہے اور راغب کرتا ہے دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. فویل للمصلین، تو اگر ایسے لوگ کچھ نمازی ہیں بھی جن کے اندر اخلاقی اعتبار سے یہ گراوٹ ہے تو تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساؤن، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کرنے والے ہیں، نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے، نماز کی جو بھی ادائیگی کے جو آداب ہیں ان کو بروئے خاطر نہیں لاتے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی رکوع کی جو ہے وہ پوری موشن مکمل نہیں ہوئی کہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور سجدے میں گئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ابھی بس سجدے رکھا ہے کہ فوراً اٹھ گئے، اور ابھی پوری طرح بیٹھے بھی نہیں، پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے. تو اس کو کہتے ہیں نماز کی چوری کرنا، کہ نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس میں آپ نے وہ سرقہ کر لیا نماز کا، کہ نماز میں چوری کر لی، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر اس میں آ گئے الذین هم عن صلاتهم ساؤن، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے. الذین هم یراؤن، اور خاص طور پر وہ نمازی کہ جو ریاکار بھی ہیں. ویمنعون المعون، اور معمولی سی جو برتنے کی چیز ہے وہ بھی دینے کو تیار نہیں. یہ بھی اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہوتی ہے. وہ شے جس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، جو آپ کے گھر میں پڑی ہوئی فالتو ہے فرض کیجئے، اور آپ کا پڑوسی اس کا ضرورت مند ہے، تو وہ بھی دینے کو تیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینا کل کوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی ہے، خیر کثیر. فصل لربک وانحر، یہاں الکوثر سے مراد بہت سی آراء ہیں. ایک وہ جو حوض کوثر ہے وہ بھی مراد لیا گیا، حدیث میں ذکر ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، انہیں اللہ کے رسول جو ہے حوض کوثر سے سراب کریں گے. اب اس کی وجہ سے جو ہے اس دن کی سختیاں ان کے لیے بالکل ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح یہاں کوثر سے مراد جو ہے وہ حکمت بھی لیا گیا، اس لیے قرآن میں موجود ہے وقت یوت الحکمہ، جسے بھی حکمت عطا کی گئی، ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا، خیر کثیر الکوثر حکمت کو بھی کہتے ہیں. فصل لی ربی کا ونحر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا کیجئے اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجئے، ان نشانیہ کا ہوا لبتا، اور یہی ترتیب ہے جو ہمیں برقرار رکھنی ہوتی ہے. کسی شخص نے نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی اگر قربانی کر دی تو اس کی قربانی جو ہے وہ رد ہو جائے گی، قربانی نہیں ہوئی. پہلے نماز ادا کرو اور اس کے بعد قربانی کرو. ونحر ان نشانیہ کا ہوا الابتر، اس لیے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آگے نسل نہ چلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی مکے ہی میں تھے، یہ مکی صورت ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا تھا جن کا نام آتا ہے حضرت قاسم، ان کا لقب جو عبداللہ طاہر تھا، لیکن یہ بچپن ہی میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اس لیے کہ بہرحال بیٹا ہوتا تو گویا کہ نبوت اور رسالت کے آگے چلنے کا کوئی امکان رہتا، حضور تو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. تو اس پر جو ہے وہاں مشہور ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے یہ بہت حضور کو جو ہے بارے میں یہ کہا، یہ ابتر ہیں معاذ اللہ، کہ ان کی آگے نسل چلے گی نہیں. انہیں کیا معلوم تھا کہ حضور کی امت جو ہے وہ ان کی نسل ہے، روحانی نسل ہے، اور اس کی تعداد کتنی ہے، اور اس میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنے وقت کے جو ہے قطب تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے. ان نشانیاں کیا ہوا الابتر، جو الزام لگا رہے ہیں وہی ہے کہ جو ابتر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو. قرآن حکیم کا عمومی انداز یہ نہیں ہے اے کافرو، گویا کہ اس میں تو بالکل آخری حد تک بات کہہ دی گئی نا، لیکن یہ بات محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کہی گئی ہے کہ جبکہ معلوم ہو گیا کہ اب ان تلوں میں تیل باقی نہیں ہے، اب ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو آگے بڑھ کر ایمان لے آئے گا. یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا یا کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، میرے بارے میں کوئی توقع نہ رکھو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی مجھے توقع ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون، اور نہ ہی مجھے تمہارے بارے میں توقع ہے کہ جس کو میں نے اپنا رب قرار دیا اس کو تم پوجو. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ہرگز پوجا نہیں کروں گا ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو. اب یہ جو بھی اٹمپٹ کی گئی تھی حضور کے اوپر، یہ بھی تجویز پیش کی گئی تھی کہ ایک سال جو ہے ہم آپ کے رب کو پوجیں گے، ایک سال آپ ہماری دیویوں دیوتاؤں کو پوجیں. بڑا جو ہے جینٹل مین ایگریمنٹ یہ لے کر آئے تھے وہ لوگ باقاعدہ، کہ اس کے اوپر اگر ہمارا اتفاق ہو جائے تو اس پہ بات چل سکتی ہے آگے، ورنہ پھر شدید ترین ٹارچر ہے کہ جس میں ان مسلمانوں کو جو ہے ٹارچر کیا گیا. بلا انتم عابدون ما اعبد، یہ پھر ریپیٹ کیا گیا، اور تم نہیں ہو بندگی کرنے والے اس کی جس کی میں بندگی کرتا ہوں. اب وہ کہ اعلان بیزاری ہے، اعلان براءت ہے، اب ان کے اندر کوئی خیر بات کی نہیں. لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا کہ تمہیں زبردستی جو ہے ہدایت کے رستے پر لے آؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور وہ فتح، یہاں مراد فتح مکہ ہے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ایک وقت وہ تھا کہ ایک ایک شخص جو شامل ہوتا تھا اس قافلے میں اسلام لے کر آتا تھا، اس کے اوپر مصائب کا جو ہے ایک تومار ٹوٹ پڑتا تھا، ہر طرح سے اسے تنگ کیا جاتا، تشدد، تعذیب، ہلاکتیں ہوئی ہیں، کئی لوگ کئی جو ہیں اللہ کے رستے میں شہید ہوئے، سب سے پہلے شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح ان کی اہلیہ حضرت سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے. اور اب کیا وقت آیا کہ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، اب وہ پورے پورے قبیلے جو ہیں وہ ایمان لے آئے. کسی قبیلے کا شیخ یا سردار اگر ایمان لے آئے تو پورے کے پورے جو قبیلہ ہے وہ بھی ایمان لے آیا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور تم نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں وہ داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، غول در غول. فسبح بحمد ربك واستغفر، تو تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے. گویا کہ جو وہ بھاری مشن آپ کے کاندھوں پر ڈالا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا. جزیرہ نما عرب میں اب باپ فاتح کی حیثیت سے اس بیت اللہ میں کا تسلط کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں، اور پھر یہ کہ چار مہینے کی مہلت دے دی گئی تھی کہ جسے اپنا آبائی دین پسند ہے وہ پھر یہاں عرب میں نہیں رہ سکتا، یہاں سے نکل بھاگے، یہاں اب یہ جو ہے صرف توحید ہی کا بول بالا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ کان توابا، یقیناً وہ توبہ کا بڑا قبول فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہبی وتب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا. یہی شخص تھا کہ جس نے حضور کے بارے میں کہا تھا، جب حضور نے بلایا تھا کوہ صفا پر کھڑا ہو کر اور کہا تھا کہ آؤ میں تم تک ایک خبر پہنچانا چاہتا ہوں، پہلے گواہی لے لی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو تم مان لو گے؟ سب نے کہا ہم مان لیں گے، آپ تو صادق ہیں، آپ سے بڑا راست باز کوئی نہیں. اور پھر جب حضور نے کہا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں آخرت سے، جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے، تو اب معاملہ جو ہے اس میں ابو لہب موجود تھا، اس نے کہا تب لکا لہذا جماعتنا، حالانکہ سگا چچا ہے لیکن اپنے بھتیجے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، ہم تو بڑے جو ہے مشغول تھے اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، ہم آئے تمہاری آواز سن کے کہ شاید کوئی بہت اہم خبر ہوگی اور تم نے ہمیں یہ بتایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی سے ڈرایا اور جہنم کا خوف دلایا، تو اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنا عنہ مالو وما کسب، اس کے کسی کام نہ آیا اس کا مال، بڑا مالدار شخص تھا، اور پھر یہ کہ جو اس نے کمایا تھا اس کے کسی کام نہ آ سکا۔ سیصلہ نارن ذات لہب، وہ القریب ڈالا جائے گا ایک بھڑکتی ہوئی شولے مارتی ہوئی آگ میں، ومراتو ہو، اور اس کی بیوی بھی شامل ہوگی اسی میں، وہ بھی اسی آگ میں جھونکی جائے گی، اس لیے کہ اس کے دل میں بھی شدید نفرت اور کینہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی سگی چچی ہے، ابو جہل اگر، ابو لہب اگر چچا ہے تو وہ اس کی بیوی ہوئی نا، لیکن اس کے باوجود جاتی تھی جنگل سے اور جا کر بیابان سے کانٹے چوک کر لاتی تھی اور رات کے اندھیرے میں حضور کے گھر کے باہر بچھا دیتی تاکہ صبح جب اندھیرے نکلیں گے بیت اللہ کے لیے تو پاؤں زخمی ہو جائیں، اب یہ حرکتیں یہ کیا کرتی تھی، لہذا اس کا ٹھکانہ بھی وہ ہوگا، حمالت الحطب، کہ جو اس زندگی میں جو ہے کانٹے لاد کر لاتی تھی لکڑیوں، وہ جو بہت ہی نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں، فی جیدھا حبل من مسد، اور وہاں جہنم میں اس کے گلے میں بھی ایک رسی ہوگی کہ جو مسد کی بنی ہوگی، بہت اس کے لمبے لمبے ریشے ہوں گے جو اس کی کھال میں اور اس کی گردن کے اندر پیوست رہے ہوں، اور اس رسی کے ذریعے اس کو گھسیٹا جائے گا۔ بہرحال قرآن حکیم وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں ایک غیظ و غضب کی کنڈیشن بھی ہے، اس لیے کہ تنگ کس کو کر رہی ہے، محبوب رب العالمین کو، اللہ کے رسول کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ اب جسے حضور نے سل سے قرآن قرار دیا، توحید کے موضوع پر عظیم ترین سورت، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک، ترجمہ صحیح نہیں ہے، ایک کے بعد دو بھی ہوتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں کوئی اور اس جیسا نہیں، احد کے جو ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے، کوئی اس کے مثل ہی نہیں، اس کے مثال جیسی بھی کوئی شے موجود نہیں، لیس کمثلی ہی شیئن، آپ کسی شے کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں نا، اس کی مثال دینے کے لیے بھی کوئی مثال موجود نہیں، تو قل ہو اللہ احد، وہ احد ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، اسے اس کی کسی کے ساتھ کوئی ضرورت جو ہے معلق نہیں ہے، ہاں تم ہو محتاج، انتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، یہودی حضرت عزیر کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی جو شان ہے اس شان کا سا بھی کوئی نہیں، ظاہر ہے جو صفات اللہ کی ہیں، جو اس کا وجود ہے، جو اس کا اختیار ہے، جو اس کا، جسے آپ کہیے کہ جس شے کا ارادہ کر لے، فہمہ، اب جو بھی ارادہ کرتا ہے کن کے الفاظ ہیں اور وہ شے ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کا علم جو ہے اس کی کسی گناہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، کتنا علم ہے اس کا، ہر شخص کے ہر عمل، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر جو وسوسے اور جس قسم کے جو ہے وہ غلط خیالات ہوتے ہیں یا آرزوئیں تمنائیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کے علم ہے، تو اس کا ہمسر اور اس کا کوئی کفو، کوئی اس کی برابری کرنے والی کوئی شے ہے ہی نہیں جس کو کوئی مثال سے پیش کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری دو سورتیں قرآن حکیم کے جنہیں معوذتین بھی کہتے ہیں، یہ گویا کہ اس پورے قرآن پر بھی ایک چوکی دار کی حیثیت رکھتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی یہ معاملہ تھا کہ رات کو جب آپ سوتے تھے تو ان سورتوں کی، اس میں قل اللہ بھی ایڈ کر لیا کرتے تھے، تینوں قل کے، اس کے بھی الفاظ آتے ہیں حدیث میں، اور دو قل بھی، اور یہ معوذتین، ان کو پڑھ کر اور اپنی ہتھیلیوں پر پھونک کر جو ہے پورے جسم پر جو ہے اس کو پھیر لیا کرتے تھے، آپ کا ایک معمول تھا، اور ویسے بھی جس قسم کے بھی سفلی کام ہوتے ہیں، جس کے اندر کوئی جادو ہے، ٹونا ٹوٹکا ہے، کوئی آسیب کا معاملہ ہو گیا، کوئی کسی اور قسم کے جنات کی بھی حقیقت تو ہے، اور جنات کی وجہ سے کوئی ایسے اثرات ہو گئے ہیں، تو اس میں گویا کہ ہمارے پاس جو اس سے نکلنے کا کوئی ذریعہ ہے تو یہ سورتیں ہیں، سورت الفلق اور سورت الناس۔ یہ پہلی سورت وہ ہے کہ جس میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، یا نبی کہہ دیجئے کہ میں تو پناہ پکڑتا ہوں اس رب کی کہ جو پھاڑنے والا ہے ہر شے کو۔ ہم پڑھ چکے، یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو گویا کہ رات کی تاریکی کے پردے کو پھاڑ کر، چاک کر، سپیدہ سحر نمودار ہو گیا، فالق الاصباح اسے قرآن کہتا ہے، صبح کا پھاڑنے والا، گویا کہ شب کی تاریکی کے پردے کو پھاڑ کر صبح برآمد کرنے والا، اسی طرح فالق الحب والنوا، دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے، چھوٹی سی گٹھلی ہے اور تناور درخت جو ہے اس کا بن گیا، وہ فالق، تو ہر شے کا پھاڑنے والا، گویا کہ وہی سے زندگی جنم لے رہی ہے، من شر ما خلق، اور جو شے اللہ نے پیدا کی اس میں جو بھی شر ہے، اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جنات بھی ہیں اور پھر حشرات الارض میں بھی سانپ، اس کے اندر بھی شر ہے. اور اسی طرح وہ چیزیں جن کا آگے ذکر کیا کہ جس میں جادو ہے، ٹونا ہے، ٹوٹکا ہے، عملیات ہیں سفلی قسم کی لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، من شر غاسق اذا وقب، اور خاص طور پر رات کے اندر جو کام طے پاتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ کے بنگالی بابے ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے رات کا وقت ہوتا ہے، کہیں قبرستان میں چلے گئے، وہاں جا کر کوئی چلہ کشی کی، کسی قبر کے اوپر بیٹھ کر جو ہے کوئی کام کیا، اس کو کھود کر اس میں سے کوئی چیز نکال لی، وہ سارے کے سارے ناپاک کام یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور اس کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں. لہذا من شر غاسق اذا وقب، اور خاص طور پر رات کا وہ حصہ جبکہ وہ پوری طرح تاریک ہو جائے، اس کے اندر جو شر وجود میں آتا ہے ان جادوگروں کے ذریعے اور بد عملیات کرنے والوں کے ذریعے. اور من شر النفاثات فی العقد، اور خاص طور پر یہ گروہوں میں پھونکنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تھا بھی اور آج بھی یہ موجود ہے کہ کسی کے اوپر جادو کرنا ہو تو اس کا جو ہے کوئی بال حاصل کر لیا، یا اس کے جو ہے کوئی اس کے لباس کا کوئی حصہ حاصل کر لیا، اس میں کوئی گرہیں باندھ لی اور اس کے اندر جو ہے بہت ہی بدترین قسم کے الفاظ، جس میں شرکیہ جو الفاظ شامل ہوتے ہیں، اسے کر کے شیطانی قوتیں حاصل کی جاتی ہیں، اور ان شیطانی قوتوں کو لگا دیا جاتا ہے اس شخص کے پیچھے کہ جس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے آج سے 1500 برس پہلے. کیا قرآن حکیم میں جو ذکر موجود ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کام ہوا کرتا تھا، بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر موجود تھا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور اسی طرح وہ شر کے جو حاسد کے اندر ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا. اور اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ حسد کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے نا، حاسدانہ نظر، اس کے اندر بھی بعض اوقات تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہیں بہت ہی، جسے آپ کہیے خوبصورت بچہ ہے، اور کوئی اگر ہو تو فوراً کہتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس کو کسی کی نظر لگے. العین حق، حضور نے فرمایا نظر لگ جانا جو ہے وہ بھی حق ہے، اس کے اندر بھی گویا کہ وہ ایک برائی کا پہلو ہوتا ہے اگر اس کے اندر نظر اس شخص نے ڈالی ہے کہ جس کے اندر کوئی حاسدانہ جذبات ہیں. اس لیے کہ حسد کے ساتھ یہ چیز جو ہے جڑی ہوئی ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اب آخری سورت ہے قرآن حکیم کی. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب سے، ملک الناس جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس تمام انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اور وہ وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان لعین ہے، جو خناس ہے، مجسم شیطان ہے، اس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان کے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے. پہلی صورت وہ تھی جو خارج سے چیزیں حملہ آور ہو رہی ہیں، جادو، ٹونا، ٹوٹکا، بد عملیات، سفلی عملی، یہ تمام چیزیں جو ہے خارج سے آ رہی ہیں. یہ چیز وہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، جو قرآن میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہم نے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان جو ہے اس کا ہم نشین مقرر کر دیا، جو اسے اکساتا ہے، برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اللہ کی بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کرتا ہے، اور بہت ہی برا ہم نشین ہے وہ. ہم نے وہ آیات پڑھی تھی قرآن حکیم کی. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم، انسان کے خون کے اندر جس طرح جسم میں خون جو ہے وہ دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان کا معاملہ ہے، وہ انسان کے رگوں پہ میں سرایت کر جاتا ہے. من شر الوسواس الخناس، خناس اسے کہتے ہیں جو چھپ کر حملہ کرنے والا ہو. اور حضور نے اس کو یہ بھی تعبیر کیا تھا، جب بھی کوئی شخص اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کی تھوتنی ہے جس کے ذریعے وہ دھونکنے کی طرح جو ہے وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے اس شخص کے اندر. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یہ شیطانوں کے جو طبقات ہیں، نہ صرف یہ کہ جنات میں تو ہیں ہی، جو سب سے بڑا شیطان تھا ابلیس لعین، وہ بھی جنات میں سے تھا نا، سورہ کہف میں ہم نے پڑھ لیا کانا من الجن. اور پھر یہ کہ انسانوں میں سے کتنے وہ ہیں کہ جو شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں، شیطانوں سے بڑھ کر شیطان اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں، شیطانوں کے ایجنٹ ہیں، شیطانوں کو فالو کرنے والے ہیں، اسی کی ترغیبات پر عمل کرنے والے ہیں. تو یہ تمام جو برائیاں ہیں جو انسان کے باطن میں بھی ہیں اور خارج میں بھی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، یہ آخری دو صورتیں جو ہیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دورہ ترجمہ قرآن اپنے اختتام تک پہنچا. بارہ جب شروع کیا تھا تو اس وقت تو بہت سے خدشات بھی تھے، میری اپنی کچھ صحت کا، کمر کا معاملہ بھی تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تائید اور اللہ کی طرف سے بہت ہی مدد شامل حال رہی. اور یہ کہ کوئی ایسی تکلیف یا کوئی ایسی رکاوٹ جو ہے وہ درمیان میں نہیں ہو سکی کہ جس کی وجہ سے ان 28 دنوں میں جس میں ہم نے یہاں جستہ جستہ قرآن حکیم کی تکمیل کی ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان دنوں میں میں جتنا بہتر رہا ہوں، فریش رہا ہوں، عام دنوں میں بھی نہیں رہتا تھا. حالانکہ لوگ یہ کہتے تھے جی اتنی مشقت ہے، 5-6 گھنٹے کی مشقت ہے، پھر دن میں بھی 2-3 گھنٹے اس کی تیاری بھی کرنی ہے، پھر قرآن اکیڈمی کو بھی کوئی 1 گھنٹہ صبح کا دینا ہے، پھر یہ کہ ہماری جو ایک وہ ہے جس میں میں کام بھی کرتا ہوں وہاں بھی 3-4 گھنٹے دیتا ہوں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت بھی ڈالتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو جو بھی اللہ نے کیپیبلٹیز دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کا بہت کم استعمال کرتا ہے وہ، ورنہ بہت کیپیسٹی ہے انسان کے اندر، بشرطے کہ ایک عزم اور ارادہ اس کے اندر موجود ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا فضل. آپ حضرات کی بھی یقین دعائیں اس میں شامل ہوں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہی حدیث میں نے 2-3 مرتبہ آپ کو اس دورے کے دوران سنائی ہے، وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، کہ جو تمہیں علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، کتنا کچھ عمل کیا. یہ اگر تمام چیزیں صرف ہمارے جو ہیں وہ ڈیٹا ان ہو گئی ہمارے دماغ کے اندر، کچھ معلومات میں اضافہ ہو گیا، تو یہ پھر سودا نفع کا سودا نہیں ہے بلکہ نقصان کا سودا ہے. اس کے بعد اگر آگے ہم قدم نہیں بڑھاتے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، یا دین کے جو تقاضے ہم پر واضح ہوئے ہیں اس جانب ہم اگر آگے نہیں بڑھتے، تو گویا کہ پھر یہ وہی معاملہ ہوگا کہ پھر ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا کہ جو علم حاصل ہوا تھا قرآن کی بنیاد پر اس کو عمل کتنا کیا. اس دوران میں مجھ سے بھی قرآن کی تلاوت میں، میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ دورہ ترجمہ قرآن تو اسی کو کروانا چاہیے جو حافظ قرآن بھی ہو، اس لیے کہ جو روانی اس کے اندر ہوتی ہے حفظ کے دوران جو ہے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ اس نے پڑھا ہوتا ہے، لہذا وہ روانی جو ہے وہ کسی غیر حافظ میں پیدا نہیں ہو سکتی. لہذا قرآن حکیم میں تلاوت کرتے ہوئے بھی بعض جگہ جو ہے اٹکن آپ نے محسوس کی ہوگی، یا کہ بہت سی جگہ ایسی ہوگی کہ جو قرآن حکیم میں اپنی رائے میں جو سمجھ رہا ہوں، ممکن ہے کہ بات جو ہے وہ جسے عام طور پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط بات میں نے کہہ دی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں سے محو کر دے، اور پھر یہ کہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا اور اس منبع بنائے، سر چشمہ بنائے، ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم اس پر عمل کریں. اور خاص طور پر دورہ ترجمہ قرآن کا جو آغاز ہوا تھا آج سے تقریباً 34 برس قبل، جو والد محترم نے کیا تھا، تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے والد محترم کو، اس لیے کہ بہرحال انہوں نے اس کو شروع کیا تھا. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلڈنگ ہے، یہ انجمن خدام القرآن ہے، تنظیم اسلامی ہے، یہ سب کی بنیادوں میں انہی کی محنت ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم زين أعمالنا باتباع نبيك محمد وصل عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحصاننا وذهاب همومنا وغمومنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.